إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں, منہج سلف کی پیروی کرنا یہ نجات کے لیے لازمی شرط ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو لوگ سلف کے راستے پر نہ چلیں ان کو جہنم کی وعید سنائی, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو انسان مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّم, جہاں وہ پلٹا ہے جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیں گے, وَنُصْلِهِ جَهَنَّم, اور نتیجے میں اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے, وہ سات مصیرہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن منہج سلف کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ سمجھنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ اگر اس کی صحیح معرفت انسان کو نہ ہو, اس کی صحیح معرفت اگر انسان کو نہ ہو تو بہت ممکن ہے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھ لیں. اور قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں اس کا موقف گمراہ کن ہو اور وہ خود بھی دوسروں کو گمراہ کرے خود بھی گمراہ ہو جائے. لہذا یہ سلسلہ جاری ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی کورس یا کوئی سلسلہ تھوڑا طویل ہو جاتا ہے اور عوام کی ایک کمزوری ہے کہ وہ نیا چاہتی. اگر ایک عنوان مثلا اخلاص اخلاص اخلاص, درس ایک درس دو درس تین درس چار, تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اخلاص بھی اتنا کتنا ہے, جلدی سے اخلاص ختم کرو اور دوسرا کوئی عنوان شروع کرو. حالانکہ ہم اسکول کے بارے میں بچوں کے سلسلے میں یہ نہیں سوچتے, بلکہ میتھس پہلی جماعت سے لے کر دسویں بارہویں پندرہویں تک پڑھ رہا ہے, کب تک میتھس پڑھے گا, کب تک سائنس پڑھے گا, کب تک ہسٹری پڑھے گا, کب تک, کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ چاہتا ہے کہ ایک فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ بنے. لیکن دین کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے لوگوں کے اندر فوراً یہ مزاج بن جاتا ہے کہ کچھ نیا چٹپٹا سننے کو ملے, ایک چیز پہ کب تک, حالانکہ واپس وہی درس تو نہیں ہو رہا ہے نا, اس عنوان کے تحت کئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. لہذا یاد رکھیں کہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جب یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا تب آؤں گا میں. یاد رکھیں اس کو سال بھی لگ سکتا ہے, یاد جو جانے والے ابھی سے سوچ لیں, لیکن اس کے تحت کئی اور چیزیں ہم کو سیکھنے ملیں گی جو بہت ضروری ہیں. بعض بیانات دیکھیے جوش والے ہوتے ہیں, آدمی ایک دم رو دیتا ہے, بعد دل دہل جاتا ہے, بلا شبہ وہ بھی ضروری ہے, لیکن ایک انسان کے جذبات اگر قوی ہو, معلومات اگر کمزور ہو تو وہ جذبات اس کو بدعت میں گمراہی میں بھی لے جا سکتے ہیں. لہذا جہاں جذبات ضروری ہیں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری معلومات صحیح ہو, ہم کو معلوم پڑے کہ واقعی صحیح کیا ہے. سفر کرنے کی ہمت آدمی میں ہے بہت اچھی بات ہے کہ لمبے سفر کی پہاڑ پر چڑھنے کی ہمت اس کے اندر ہے, لیکن پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے، جو ترتیب اس کی ہے، جو اصول اس کے ہیں، اگر اس کو معلوم نہ ہو تو یہ جذبہ اس کو کھائی میں لے گرے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنے کا جذبہ تو ہے لیکن اس کے پاس معلومات نہیں ہے کہ اوپر کیسے جاتے ہیں۔ اسی لیے کئی لوگ ایسے جذبے والے جاتے ہیں، کبھی خود کے جوش کی وجہ سے، کبھی دوسروں کے جذبے دلانے کی وجہ سے، اوپر جانے کے بعد ہمالیہ پہاڑ پہ جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہیں پر برف میں ٹھٹر کے مر جاتے ہیں کیونکہ تیاری پوری نہیں تھی، یا پھر پاؤں پھسل کے کہیں نیچے چلے جاتے ہیں، برف کی تہ میں دب کے مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ معلومات صحیح نہیں تھی۔ لہذا جہاں آپ کے پاس دین کا جذبہ ہے وہیں آپ کے پاس دین کی صحیح معلومات بھی ہونا چاہیے، اور ان دونوں طرح کے دروس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جذبے والے دروس آپ کے دل میں ایمان کو تازہ کریں گے، عمل کے اوپر آپ کو کھڑا کریں گے اور آپ کو جھنجھوڑیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے دروس جن میں باریکی کے ساتھ میں صحیح اور غلط کا فرق آپ سمجھیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ دروس تھوڑے پھیکے پھیکے ہوتے ہیں، ان میں باریکیاں ہوتی ہیں، ان میں گہرائی کے ساتھ ایک بات کو سمجھا جاتا ہے، اس میں وہ جوش نہیں ہوتا ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ وہ جوش نہیں ملنے کی وجہ سے غائب ہو جاتے ہیں جو دوسرے دروس میں ان کو ملتا ہے۔ بلا شبہ وہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری ہے۔ اب آپ اگر کوئی معلم آپ کو ایمان کے 6 ارکان ہیں، کیوں جوش میں بولے ایمان کے 6 ارکان ہیں، کوئی مطلب نہیں بھائی اس کی، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اب اس کو آپ بول بول کے کتنا جوش میں بولیں گے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ساری چیزیں جوش میں بولی جا سکتی، کوئی مطلب نہیں اس کی۔ اس کو باریکی سے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اور اس کے اندر اور دوسرے ارکان میں کیا فرق ہے، تقدیر پر ایمان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سیدھے سادھے درود جو باریکی کے ساتھ دین کو سمجھنے کے ہوتے ہیں، لوگ تھوڑا سوچتے ہیں کہ یہ بہت یعنی ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، تھوڑا گرم ہونا چاہیے کچھ، اس سے دل میں جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کے اندر اگر صحیح معلومات نہیں ہوگی وہ بدعات اور شرکیات اور خرافات میں پڑ جائے گا۔ جتنے گمراہ لوگ ہیں، یہ محبت اندھی محبت ہی کی وجہ سے تو گئے ہیں، جتنے بدعات میں گئے ہیں یہ اندھے جذبے کی وجہ سے تو گئے ہیں، ان کے پاس معلومات نہیں تھی۔ لہذا اس کو یاد رکھیں، اور ایک اصول، ایک جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم دینی دروس میں آئیں، دینی دروس میں آنے کے 2 ہدف ہو سکتے ہیں، 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم کس مقصد سے آتے ہیں دین کے درس میں آنے والے، 2 میں سے 1 کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جدید کے لیے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تجدید کے لیے آتے ہیں۔ جدید کے لیے آتے ہیں، جدید نیا، کچھ آج نیا سننے کو ملے گا۔ اگر نیا سننے کو نہیں ملا تو وہی کچھ سنا ہوا ہے، اس لیے پھر وہ نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ نیا نہیں مل رہا ہے، ہم کو وہی پرانا مل رہا ہے۔ تو جو لوگ جدید کے لیے آتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ تجدید کے لیے آتے ہیں اپنے علم کو، اپنے ایمان کو واپس سے تازہ کرنے کے لیے، جو سنا ہوا ہے اس کو پکا کرنے کے لیے، جو مانا ہوا ہے اس کو دل میں تازہ کرنے کے لیے، جو لوگ اس کے لیے آتے ہیں وہ زندگی بھر آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ جدید کے لیے آ رہے ہیں، میری طرف سے آپ گارنٹی لیجئے آپ غائب ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن آپ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر آپ تجدید کے لیے آ رہے ہیں تو آپ ہمیشہ آتے رہیں گے۔ لہذا ہم ہمیشہ تجدید کے لیے، آپ دیکھیے پچھلے ہفتے میں جو پروگرام ہمارا ہوا اتوار کو، کیا نیا سنے اس میں؟ آپ سب وہی تو ہے، توحید وہی ہے، محبت رسول وہی ہے، ساری چیزیں تقریباً وہی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی عنوان سن کے کہے شرک کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، میں نہیں آؤں گا، محبت رسول 500 درس سنے اس کے اوپر، تو کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن آدمی کیوں آتا ہے؟ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو جو تجدید کے لیے آئے گا وہ ہمیشہ آئے گا، لیکن جس کو اچار کی اہمیت جس کی نگاہ میں کھانے سے زیادہ ہے وہ نہیں آئے گا۔ آپ اچار کھاتے ہیں، بہت اچھی بات، کھائیے، لیکن آپ اچار کو کھانے کا بدل نہیں کر سکتے۔ کھانے کی لذت میں بڑھنے کے لیے اچار ٹھیک ہے، कोई आदमी कहे कि रोजाना अचार खाऊं, खाना नहीं खाऊंगा मैं, तो आदमी बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए जहां इल्मी दुरुस्त जरूरी है, जज्बात पैदा करने वाले दुरुस्त भी जरूरी, जहां वो जरूरी यहां ये भी जरूरी है, और दोनों की अहमियत अपनी जगह है। लिहाजा याद रखें कि बाज़ वक़्त कुछ कुछ हमारे अहबाब की तरफ से आता है, ये कब तक चलेगा, सवाल क्या आता है, ये जो मनहज सलफ का चल रहा है ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? अगर मैं कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी चलेगा तो मसला क्या है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको जिंदगी भर सीखते रहना है। घबराइए मत कि जिंदगी भर नहीं चलेगा ये, बल्कि खत्म होगा। लेकिन याद रखें कि जो आदमी उनवान की बुनियाद पर दर्स को आता है, वह आदमी आज नहीं तो कल रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका सिलसिला, और वो धीरे धीरे जवाल की तरफ जाएगा। जो आदमी कहेगा भाई कोई भी उनवान हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात चाहे मैंने 100 बार सुनी हो, जिंदगी में इखलास आया तो अगर मैं 50 दर्स भी सुनूं तो कम है। क्यों? मेरी जिंदगी में अगर 50 दर्स सुन के इखलास नहीं आया तो मैंने क्या सुना, मैंने कुछ हासिल नहीं किया। लिहाजा मैं फिर एक बार आऊंगा ताकि मेरे दिल में इखलास पैदा हो, ताकि मेरा मनहज सही हो, ताकि मेरे अकायद दुरुस्त हो, ताकि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला बनूं। तो आप जब भी दर्स के लिए आए, तजदीद के लिए आए, तजदीद का मतलब होता है अपने ईमान को, अपने इल्म को वापस से नया करना, रिन्यू करना उसको, ताजा करना उसको। इस नसीहत को हमेशा याद रखें। इसलिए बार बार देखा जाता है कुछ लोग नया नया जब कोई कोर्स शुरू होता है, पूरा भीड़ पूरी मस्जिद भर जाती है, फिर पिरामिड हमारा जैसे शुरू में बहुत है, धीरे 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 कम होना शुरू होते हैं। याद रखिए उसकी बड़ी वजह यही होती है कि वो लोग ये समझते हैं कि जब अब नया कुछ होगा तो हम फिर आएंगे। यहां ऐसा नहीं हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप याद रखें, इसको आप याद रखें। आज का जो हमारा दर्स है उसमें 11वां नुक्ता या 11वीं गलती, जो मनहजी खराबी है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सलफ के मनहज से इन्हराफ, उसमें 11वीं चीज ये है, हदीस को महज अकल की बुनियाद पर रद्द कर देना। यह मनहज सलफ नहीं कि एक आदमी हदीस को अकल की बुनियाद पर रद्द कर दे। शेख मोहम्मद उमर बाजमुल कहते हैं लैस मिन मनहज सलफ रद्द الحديث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض عليه بل منهجهم الاتباع والتسليم آمنا به كل من عند ربنا। ये आल इमरान की आयत नंबर 7 है। क्या फरमाते हैं? कहते हैं हदीस अगर अकल में न आए तो उसे रद्द कर देना और उस पर एतराज करना सलफ का मनहज नहीं। सलफ हमसे पहले गुजरे हुए सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, ये हमारे सलफ है, और उनके इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते हैं हदीस अगर अकल में ना आए तो उसे रद्द कर देना और उस पर एतराज करना सलफ का मनहज नहीं है, बल्कि सलफ का मनहज इत्तिबा और तस्लीम है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अहले ईमान कहते हैं आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंद रब्बिना, हम इस पर ईमान ले आए, ये सब हमारे रब ही की तरफ से नाजिल हुआ है। यहां पर आज जो हमारे दर्स में सीखने की चीज है वो ये कि कभी ऐसा होता है कि दीन की कोई बात हमारी अकल में नहीं आती है, कभी कुरान की बात अकल में नहीं आती, कभी हदीस की बात अकल में नहीं आती है, कभी कोई अकीदे का मसला होता है जो जल्दी समझ में नहीं आता, कभी कोई शरी हुक्म होता है वो वाकई उसकी हिकमत और उसका फायदा समझ में नहीं आता। अगर हम ये करें कि अकल को बुनियाद बनाएं, कहें कि जब मैं इसको पूरी तरह समझूंगा तभी अल्लाह की बात मानूंगा, मैं पूरी तरह समझूंगा तो ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूंगा, तो ये ईमान नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान लेना ईमान है, चाहे समझ में आए या ना आए। जब आपने अल्लाह को अपना रब और माबूद मान लिया, अल्लाह के कलाम को हक मान लिया, जब आपने बात तस्लीम कर ली कि अल्लाह ताला कोई बात गलत नहीं बोलता है, तो फिर अब अल्लाह की तरफ से कोई भी बात आपके सामने आए, آپ کو اس کو مان لینا چاہیے. یہی معاملہ رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جب مان لیا کہ الصادق الامین ہیں اور آپ کی کوئی بھی بات خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, اور آپ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں, تو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, رسول ماننے کی وجہ سے آپ کی بات ماننی پڑے گی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کی وہ بات مانوں گا جو عقل میں آئے, رسول کی وہ بات مانوں گا جو عقل میں آئے. عقل کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے بڑا بنا دیا ہے. جب تک کہ عقل اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہ ہو جائے تب تک کہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کر دیتا ہے محض اس وجہ سے کہ اس کی عقل میں نہیں آتی ہے, تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے, چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو, چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو. اسی لیے کہتے ہیں حدیث خاص طور سے, کیونکہ قرآن عموماً لوگ رد نہیں کرتے ہیں. رد کیا کرتے ہیں؟ حدیث. حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا اور اس پر اعتراض کرنا سلف کا منہج نہیں, بلکہ سلف کا منہج اتباع اور تسلیم ہے. اتباع کرنا پیروی کرنا, فالو کرنا, تسلیم مان لینا, قبول کر لینا. تو سلف جو بھی سنتیں تھیں, جو نبی کا طریقہ تھا, جو نبی کی تعلیمات تھی, ان کی اتباع کرتے تھے اور جو بھی خبر سامنے آئے اس کو تسلیم کرتے تھے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دو طرح کی ہوں گی, ایک وہ جن کا ماننا پڑے, جن کو ماننا کافی ہوگا جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, قبر کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں, اس کو مان لینا پڑے گا تو تسلیم کرنا, اور دوسرے معاملات یہ ہوں گے جن میں اتباع کرنی پڑے گی, کچھ عمل کرنا پڑے گا. تو جو بھی علم ہمیں نبی سے ملے یا تو ماننے والا ہوگا یا کچھ کرنا پڑے گا. تو مسلمان کا طریقہ, سلف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر خبر کو تسلیم کرتے تھے اور ہر حکم کی تابعداری کرتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اہل ایمان کا قول یہ ہے. کیا کہتے ہیں اہل ایمان؟ جو بھی بات ہم کو دین کی پہنچتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی, کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا, ہم اس بات پر ایمان لے آئے, یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. قرآن کی ایک آدمی سورہ فاتحہ مانے لیکن سورہ بقرہ نہ مانے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس کو جب سورہ فاتحہ اللہ کی طرف سے, سورہ بقرہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور قرآن پورا کا پورا اللہ کی طرف سے ہے. تو کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت مانے اور دوسری کا انکار کر دے, کیونکہ جب سب اللہ کی طرف سے ہیں سب کو ماننا پڑے گا. لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا ہے اس کے علاوہ جو باتیں آپ نے سکھائی ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ بلا شبہ اللہ کی طرف سے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن نہیں دیا بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت بھی دی. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اے نبی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ پر, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ, اور دو چیزیں اللہ نے بیان کی, نمبر ایک الکتاب اور دوسری والحکمہ. اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی. تو یہ دوسری چیز حکمت کیا ہے؟ سلف نے اس بارے میں کہا کہ حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کی احادیث میں جو علم ہم کو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی حکمت ہے. تو جہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں جس کو کتاب کہا جاتا ہے, وہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں ان کو بھی تسلیم کریں, اس کو بھی مانیں. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی جیسا کہ آگے حدیث میں آئے گا. تو کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ نے نبی کو کتنی چیزیں دی, ہم کہیں گے دو, نمبر ایک کتاب اور نمبر دو حکمت. کتاب قرآن ہے, حکمت سنت ہے. حکمت وہ علم ہے جو قرآن کے سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دیا. لہذا جب قرآن کے الفاظ ہم نبی سے لے رہے ہیں تو قرآن کا فہم بھی نبی سے لینا ضروری ہے. یہ تو عجیب ہو جائے گا کہ قرآن کے الفاظ تو یاد کر لے آدمی لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اس کے پاس، اس کی سمجھ اس کے پاس نہ ہو، تو وہ جو سمجھ ہے وہ کس کو دی اللہ نے؟ اپنے نبی کو دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان الفاظ میں مسلمانوں کو وہ سمجھایا. تو یہ سلف کا منہج ہے. تو اب رکاوٹ کیا بنتی ہے حدیث کے انکار میں؟ عقل. بنیادی وجہ یہ ہے، باقی بہانے آدمی بعد میں نکالتا ہے، پہلے اس کی عقل سے بات ٹکراتی ہے، دل نہیں مانتا ہے، پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی آیت قرآن کی مل جائے جس سے ٹکراتی دکھائی دے، پھر وہ کوئی اور حدیث ڈھونڈ لیتا ہے جس سے ٹکراتی دکھائی دے، پھر وہ کوئی اور سائنس کا فیکٹ ڈھونڈ لیتا ہے جس سے وہ حدیث ٹکراتی دکھائی دے. اس کے رد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دلیل جمع کرتا ہے، لیکن پہلے اس کے دل میں وہ بات نہیں آتی ہے، اس کی عقل میں وہ بات نہیں آتی ہے. چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، مان لینا یہ ایمان ہے. اس لیے کہ اگر ہماری عقل کامل ہوتی، اگر ہماری عقل کامل ہوتی اور اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسا عجب اس کے پاس نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، تب تو کچھ بات تھی. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کتنی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کتنی سائنس کی تھیوری ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، کتنے قوانین فطرت ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، دنیا کے کتنے اور میدان ہیں علم کے جو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیا آپ سب کا انکار کر دیتے ہیں؟ آپ نہیں کرتے انکار. آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ سب چیزیں سائنٹسٹ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، اپنے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ہے کہ نہیں مانتا کہ نہیں؟ تو مانتے ہیں لیکن سمجھتا نہیں ہم لوگوں کو. بہت ساری چیزیں دنیا کی انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن آدمی اس کا انکار نہیں کرتا ہے. تو دین میں ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار کر دے، جبکہ وہ رسول کی بات ہے. کبھی محدثین کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، کبھی حدیثوں کو عقل اور سائنس، کبھی اخلاق کے خلاف بتا کر اس کو رد کر دیتا ہے. کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈ لیتا ہے جس کے ذریعے اس حدیث کا انکار آسان ہو جائے. لہذا حدیث کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی جس کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ بات نبی کی ہے اور پھر عقل میں نہ آنے کی وجہ سے وہ اس کا انکار کر دے، تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک آدمی جو مان لے کہ یہ بات نبی کی ہے لیکن عقل کے خلاف ہے، آپ کی سمجھ میں تو نہیں آ رہا بھائی کیسا بول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہ چیز میں نہیں مانتا. تو اگر وہ دو چیزیں جمع کر دے، ایک نبی کی بات ہونا تسلیم کر لے لیکن پھر کسی اور وجہ سے اس بات کا انکار کر دے، تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے اسلام سے نکل جاتا ہے. آئیے سلسلے میں تفصیل دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی یا عقیدے کی باتیں محض عقل کی وجہ سے ان کا انکار کرنا، یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ان هذا لشيء عجاب. کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعجیبو، ان لوگوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ڈرانے والا، خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، انسانوں میں سے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے نبی اور رسول آیا. کہ انسان وعجیبو ان جاءہم منذر منہم، انہوں نے اس بات پر بڑا تعجب کیا کہ خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، آخرت سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ایک انسان ہی ان کے اندر نبی اور رسول بن کے آ گیا. اور کافروں نے کہا، انکار کرنے والوں نے کہا ہذا ساحر کذاب، یہ نبی جو نبی نہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ عجیبو، تعجب کیا, انسان کیسے ہو سکتا ہے نبی؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سچائی بتانے کے لیے انسان کو کیسے بھیج سکتا ہے؟ تو انہوں نے انسان پر ہونے پر نبی کے اور رسول کے تعجب کیا اور کیا کہا, یہ نبی جھوٹا ہے اور یہ جادوگر ہے. اور کیا کہا, اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نے سارے معبودوں کے بدلے ایک ہی معبود بنا لیا؟ ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. تو تعجب کتنی چیزوں پر ہو رہا ہے؟ ایک نبوت پر اور دو توحید پر. سوچیے, دو چیزیں بنیادی ہیں اسلام میں, کلمے کی کتنی ہیں؟ دو ہیں, ایک ہے توحید اور دوسرے ہیں رسالت. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اسلام کی بنیادی دو تعلیمات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ان لوگوں کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے, تعجب. یہ تو عجیب ہے, عجیب بات ہے, عقل میں نہیں آتی, عجیب ہے.